پرندگانه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. پچھلے جمعے کو ایک موضوع پر بیان شروع کیا تھا، وقت کی کمی کی وجہ سے وہ ادھورا رہ گیا تھا، آج انشاءاللہ اسی کو آگے چلاؤں گا. بیان یہ شروع کیا تھا کہ اس وقت دنیا میں دو نظریات ہیں جس کی طرف لوگ جا رہے ہیں، اور جتنے بھی مذاہب ہیں وہ آہستہ آہستہ سمٹ رہے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کے پاس تعلیم ہے، ماحول میں آزادی ہے، کوئی بھی کسی مذہب کے بارے میں تحقیق کرنا چاہے، کتاب پڑھنا چاہے تو ہر شخص کی ہر قسم کی کتاب کی طرف رسائی بھی ہے. تو اب لوگوں میں تحقیق کا مادہ بڑھ رہا ہے اور تحقیق آسان بھی ہو رہی ہے. آپ اگر اسلام کے بارے میں معلومات لینا چاہتے ہیں تو اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کسی اسلامی لائبریری میں جانا پڑے. کوئی ہندو اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے اور اسلام کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتا ہے تو اس کے گھر والے اس پر پابندیاں لگا نہیں سکتے، تحقیق کی حد تک. وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے انٹرنیٹ پر بہت ساری کتابیں پڑھ سکتا ہے، بہت سارے علماء کے بیانات سن سکتا ہے. عیسائیت کے بارے میں اگر آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، سب کچھ موجود ہے، ہر شخص ہر چیز معلوم کر سکتا ہے. تاجروں نے انٹرنیٹ کے ذریعے تجارتیں شروع کر دی ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے سودے ہو رہے ہیں لاکھوں کروڑوں کے. لوگ اپنے کمرے میں، اپنی رضائی، اپنے کمبل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کروڑوں کے سودے کر رہے ہوتے ہیں صرف ایک موبائل پر. دنیا سمٹ گئی ہے، سمٹ گئی ہے. اس سے کچھ فائدے ہوئے ہیں، کچھ نقصانات ہوئے ہیں. نقصانات تو سب کو پتہ ہی ہیں اس سے کیا ہو رہے ہیں، ان پہ میں روشنی نہیں ڈالوں گا. نقصانات، سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے، تھوڑی سی روشنی ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس پہ کون سا بل آ رہا ہے اس روشنی پہ. سب سے بڑا نقصان جو اس کا ہوا ہے، گھروں میں طلاقوں کا ریشو بڑھا ہے، اس گھروں سے بھاگنے کا، بچیوں کے گھروں سے بھاگنے کا رجحان بڑھا ہے، یہ نقصان سامنے آ رہا ہے اس کا. لیکن کچھ فائدے بھی ہیں. فائدے یہ ہیں کہ آپ کے لیے کسی بھی موضوع پر تحقیق کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، بہت آسان. وقت آپ کا بہت بچ جاتا ہے، آپ بڑے بڑے کام کر سکتے ہو بہت ہی تھوڑے وقت، چند سیکنڈوں میں. پوری دنیا سمٹ گئی ہے. میں پچھلے ہفتے بھی ایک مثال دی تھی نا، پوری دنیا سمٹ کے پہلے آپ کے گھر میں آئی، پھر جناب آپ کے کمرے میں آئی، پھر دنیا سمٹ کے آپ کے کمبل میں آئی، اور اب پینٹ کی جیب میں آ گئی. جس کی جیب میں موبائل فون ہے اور انٹرنیٹ ہے تو اس کی جیب میں امریکہ بھی ہے، کینیڈا بھی ہے، جاپان بھی ہے، اور آپ زیادہ گہرائی میں جائیں گے تو انڈا موڑ بھی ہے، پٹیل پاڑا بھی ہے، کلفٹن بھی ہے، ڈیفنس بھی ہے، سب کچھ ڈیفنس میں مفتی عبدالستار صاحب کا بیان سننا ہے، وہ بھی آپ کی جیب میں، فیصل آباد مولانا طارق جمیل صاحب کو سننا چاہتے ہیں بٹن دبائیں، وہ شروع ان کا بیان شروع ہو جائے گا، گانا سننا چاہتے ہیں جس مطلب کا جس زبان میں، جیپنیز میں سننا چاہتے ہیں، میں نے سنا نہیں آج تک کسی کو جیپنیز میں بھی گانا سنتا ہو، لیکن بہرحال اگر کوئی سننا چاہے کہ دیکھو جاپان والے کیسے گاتے ہیں، بغیر گائے ہوئے اتنے عجیب لگتے ہیں، تو گا کے پتہ نہیں کیا لگتے ہوں گے، تو ایک انسان کو شوق ہوتا ہے نا دیکھوں وہ کیا ہوتا ہے، وہ کیسے گاتے ہیں، تو ہر چیز ہے. اس سے فائدہ کیا ہوا ہے کہ آپ کے لیے کم وقت میں بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں آپ کم وقت میں. جب میری ویب سائٹ بنائی ہے ان لوگوں نے، ہمارے یہاں کے کچھ نوجوان لڑکوں نے، اور اس پہ بیانات ڈالنا شروع ہوئے، تو میں نے دیکھا بعض بیانات ایسے ہیں 1.5-2 لاکھ تک اس کے ویوز پہنچ چکے ہیں. اب میں حیران تھا کہ 1.5-2 لاکھ افراد تک اپنی بات پہنچانا مسجد اور ممبر کے ذریعے، اتنے لوگ تو نہیں آتے آپ کے سامنے، لیکن کتنی تیزی سے بات پھیلتی ہے، پھیلتے پھیلتے کہاں تک پہنچ جاتی ہے، جہاں برائی کا ریشو انتہائی تیزی سے پھیل رہا ہے وہاں خیر اور بھلائی کا ریشو بھی پھیل رہا ہے. غلط نظریات اگر بہت تیزی سے دنیا میں پھیل رہے ہیں تو اچھے نظریات تک پہنچ بھی لوگوں کی آسان ہو گئی ہے. لیکن ایک چھوٹی سی بات کر کے یہاں پھر اپنے موضوع کی طرف آگے آتا ہوں کہ برائی پھیلانے والے نہ وہ کسی قانون اور ضابطے کے پابند نہیں ہیں، بھرپور طریقے سے الیکٹرانک میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن اچھائی پھیلانے والے ان میں بہت سے حضرات ابھی تک اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ فیس بک کا استعمال جائز بھی ہے یا ناجائز، واٹس ایپ استعمال کرنا حلال ہے یا حرام، سمجھ میں آ رہی ہے بات، ٹیلی فون جیب میں رکھنا وہ جائز بھی ہے یا نہیں. تو اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ باطل تو تمام حدود کو توڑ کے اپنی باتوں کو پھیلا رہا ہے. مجھ سے کسی نے کہا کہ فیس بک پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے حوالے سے کچھ باتیں شائع ہوئی ہیں، اس لیے فیس بک کا استعمال حرام ہے، آپ فتویٰ دیں، لوگوں کو بتائیں، الحق احق ان یتبع، حق یہ ہے کہ اس کی اتباع کی جائے. اذا ظہرت الفتنۃ فلیظہر العالم علمہ، جب فتنہ پھیل جائے تو عالم کو چاہیے کہ اپنا علم لوگوں کو بتائے، لہذا آپ بتائیں کہ یہ حرام ہے. میں نے کہا کہ آپ یہ جو مجھے اتنے مشورے دے رہے ہو یہ بھی تو واٹس ایپ کے ذریعے دے رہے ہو، نہیں آ رہی میرا خیال ہے بس، یہ جو فتویٰ آپ پھیلا رہے ہو یہ کس کے ذریعے پھیلا رہے ہو، اور میں جب یہ فتویٰ دوں گا آپ کے مشورے پر اگر بالفرض دے دیا تو وہ بھی کہاں دنیا میں کس کے ذریعے جائے گا، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے. تو ایسا کام کرو بھائی، لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ جو ہے نا سینس لیس لوگ ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات، سینس لیس پتہ ہے نا، پتہ ہی ہوگا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سینس کے علاوہ سب کچھ ہو جس کے پاس. پھر میں نے مثال دی، میں نے کہا لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہے، لاؤڈ سپیکر، ایک آدمی لاؤڈ سپیکر پکڑ کے آپ کے والد کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، ان پہ چوری کا الزام لگا رہا ہے، ان پہ اور مختلف برے برے الزامات لگا رہا ہے، تو لاؤڈ سپیکر کا استعمال کر رہا ہے، وہ اپنی آواز جو ہے دور دور تک پہنچا رہا ہے، وہ لاؤڈ سپیکر رکھ کے چلا گیا، مائک رکھ کے چلا گیا. اب لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اسی مائک کو اٹھائیں، یہی مائک اسی کو اٹھا کے اپنے والد صاحب کی براءت کا اعلان کریں، براءت کا مطلب ان کی صفائی بیان کریں کہ ایسے نہیں ہے، یہ چوری کا الزام غلط لگ رہا ہے. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لاؤڈ سپیکر ہے جس پہ میرے والد محترم کی چونکہ توہین ہوئی ہے، لہذا میں اس اسپیکر کا استعمال نہیں کروں گا، اس کا بائیکاٹ کروں گا میں. تو ٹھیک ہے، پھر آپ نیا لاؤڈ اسپیکر خرید لیں مارکیٹ سے جو اتنا ہی پاورفل ہو یا اس کے قریب قریب ہو، اس کے ذریعے محلے میں اعلان کر دیں. آپ کہتے ہیں اس کے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس اس کے وسائل نہیں ہیں، میں خرید نہیں سکتا، لہذا میں دیسی طریقے سے کام کروں گا. تو بتاؤ میرے بھائی اس یہ جو اپنے والد صاحب کی اسپیکر کے بغیر بارات کا اعلان کرے گا، چار چھ آدمیوں کے علاوہ کوئی سنے گا اس کی بات؟ بولو بھائی. اور جو چار چھ سنیں گے اس کے لیے بھی ان کو اس کو چیخنا پڑے گا، دو چار دفعہ ہی کرے گا، اس کے بعد خود ٹھنڈا ہو کے بیٹھ جائے گا، بھی گلا بیٹھ رہا ہے، گلا خراب ہو رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر توہین ان حضرات نے کی ہے تو اس توہین سے برات کا اعلان بھی انہی ذرائع کے ذریعے ہوگا، کیونکہ اب سوشل میڈیا کا اتنا مضبوط نیٹ ورک ہمارے پاس نہیں ہے الگ سے مسلمانوں کے پاس جو پوری دنیا میں قابل قبول ہو. تو جو چیزیں ہیں انہی کو استعمال کرنی پڑیں گی نا بھائی. آپ کہتے ہو کہ میں تبلیغ کے لیے امریکہ ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ ہوائی جہاز امریکہ نے بنایا ہے، میں امریکہ تبلیغ کے لیے گدھے پہ بیٹھ کے جاؤں گا، میں گھوڑے پہ بیٹھ کے جاؤں گا. یہ ہوائی جہاز کس نے بنایا ہے؟ امریکہ نے. اور ان کی عیسائی مشنریاں عیسائیت کی تبلیغ کے لیے بحری جہازوں میں بھی بیٹھ کے بھی آ رہی ہیں، ہوائی جہاز کے ذریعے بھی، تمام ذرائع استعمال کر کے. آپ یہ کہتے ہو کہ میں کس کے ذریعے آؤں گا؟ گدھے کے ذریعے، کیونکہ یہ انگریزوں کا بنایا ہوا ہے. تو لوگ کہیں گے پھر اپنا کوئی جہاز بنا لو. آ رہی ہے بات سمجھ میں بھائی؟ اپنا اسلامی جہاز بنا لو، مکہ ایئر لائن، جیسے آیا تھا نا زمزم کولا، مکہ کولا آنا شروع ہو گیا تھا، تو آپ کوئی ایسا بنا لیں اسلامی جہاز. ٹھیک ہے نا، لوگ آج کل جو چیز بھی غیر شرعی نہیں ہوتی اس کا اسلامی نام رکھ دیتے ہیں کہ اسلامی. حالانکہ بھائی یہ جو بینکنگ ہے نا اسلامک بینکنگ، اس کو بھی ہماری رائے ہے کہ اسلامک بینکنگ نہ کہا جائے، غیر سودی بینکنگ کہا جائے، غیر سودی، سودی نہیں، ورنہ تو جو بھی چیز ناجائز نہیں ہے وہ اسلامی ہی ہے. تو ہم بھی تو پھر اسلامی ہو گئے نا، ہم بھی اسلامی، ہم جو چیزیں کھا رہے ہیں وہ بھی اسلامی. صبح آپ نے ناشتے میں اسلامی پراٹھا کھایا ہے کیونکہ وہ حلال تیل میں بنا ہوا تھا، گورے جو پراٹھا کھاتے ہیں وہ سور کی چربی میں بنتا ہے، تو ہم جو پراٹھا کھاتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ چونکہ دیسی گھی میں بنتا ہے یا زیتون کے، تو اس کو ہم اسلامی پراٹھا کہہ سکتے ہیں؟ بولو بھائی، نہیں کہتے بھائی. بس غیر، بس حرام نہیں ہے، بس حلال پراٹھا کہہ سکتے ہیں، اسلامی کا لیبل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں اسلام میں پراٹھے بھی ہیں، اسلام میں جناب یہ چیزیں بھی ہیں، تو اس کو بس اسلامی کہنے کی ضرورت نہیں، غیر سودی یا حرام نہیں ہے، حلال ہے. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ اب ہاں اسلامی جہاز، اسلامی کولا، زمزم کولا، مکہ کولا، تو اتنی ان کے مکہ مدینہ کے نام لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے ساتھ ایک تماشا بن جاتا ہے دین کا کہ مسلمان جو پیپسی پی رہے ہیں وہ بھی اسلامی پیپسی ہے. بس یہ ہے کہ مسلمانوں نے یہ بنائی ہے، اس کا کچھ بھی نام رکھتے ہیں، اس کے ساتھ مکہ مدینہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مکہ مدینہ کی ایک لحاظ سے توہین معلوم ہوتی، توہین معلوم ہوتی. تو مکہ مدینہ حج کے لیے ہیں، اپنی مصنوعات کو ان کا نام دینے کا، اس سے پھر یہ عنصر پیدا کرنا کہ یہ اسلامی شہد بھی آ گیا ایک مارکیٹ میں. اسلامی شہد، اسلامی شہد کون سا ہوتا ہے بھائی؟ شہد تو انگریز بھی بنائے وہ بھی اسلامی ہی ہوگا، کیونکہ شہد تو حلال ہی ہے، چاہے گورا بنائے اس کو، چاہے ہندو بنائے، وہ تو مکھی بنا رہی ہے نا. مکھی میں تو یہ مذہب نہیں ہوتے کہ یہ ہندو مکھی ہے، یہ مسلمان مکھی ہے، یہ عیسائی مکھی ہے، یہ ہری پگڑی والی مکھی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے. مکھی تو اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ جب بھی شہد بنا کے نکالے گی وہ حلال ہی ہوگا، اس میں اسلامی اور غیر اسلامی کی ضرورت ہی نہیں. لوگ کیا کرتے ہیں، اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں تاکہ ہماری پروڈکٹ مارکیٹ میں زیادہ چلے. تو میری ذاتی رائے ہے، کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، کہ یہ بھی غلط ہے، اسلام کو آپ ان چیزوں میں استعمال نہ کرو. اور یہ بھی بھروسہ نہیں ہوتا یہ خالص بھی ہے یا نہیں ہے، نام ایسے مکے مدینے والے لگے ہوئے ہوں گے، چیزیں اس میں ساری دو نمبر ڈل رہی ہوں گی. تو اس طرح کا حساب کتاب چل رہا ہے. بیکری کے نام لوگ لگ رہے ہیں اس طرح کے، مکہ بیکری، مدینہ بیکری، چلو محبت میں رکھ رہے ہیں، ان پہ طنز مقصد نہیں ہے، لیکن ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ مکہ مدینہ سن کے، جو مدینے سے محبت کرنے والے لوگ یہاں سے خریدیں گے کہ اس کا نام، اور ڈسکو بیکری سے کوئی نہیں خریدے گا، ٹھیک ہے، ڈسکو بیکری سے کوئی نہیں خریدے. یہاں بھی ڈسکو موڑ ہے، اور گلشن اقبال میں بھی ایک مشہور بیکری ہے ڈسکو، تو مولوی لوگ وہاں سے دور جائیں گے، یار یہ تو ڈسکو ٹائپ کی چیز ہے. خیر، تو میں یہ کر رہا تھا کہ آپ نے اسپیکر کا استعمال چھوڑ دیا، اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے والد محترم کی عزت کو خاک میں ملایا جا رہا ہے، مگر آپ اسپیکر استعمال نہیں کر رہے کہ یہ انگریزوں کا بنایا ہوا ہے. وسائل اور ذرائع کسی کے بھی بنائے ہوئے ہوں ان کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا, اس کا ثبوت حدیث سے ملتا ہے. کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے اور آپ کی تعریف میں اشعار کہے تو حضرت کعب بن زہیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو الفاظ کہے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں. فرمایا کہ ان الرسول لسیف یستضاء به مهند من سیوف اللہ مسلول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں اور ہندی تلوار ہیں, ہندوستان کی تلوار ہیں. کیونکہ حضرت کعب بن زہیر فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے, جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا حضرت کعب بن زہیر اسلام قبول نہیں کر رہے تھے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں اشعار کہا کرتے تھے معاذ اللہ. لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو انہوں نے سوچا کہ اب کوئی آپشن نہیں ہے میرے پاس. تو خیال آیا کہ بھائی اگر یہ دین برحق نہ ہوتا تو اللہ اس کو اتنا غلبہ عطا نہ فرماتا. تو چونکہ نبی کی تلوار ان کے اسلام کا سبب بنی کہ آپ کی تلوار میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ میری سمجھ میں اسلام آ گیا, کہ اتنے کمزور ہو کے بھی اللہ نے آپ کو غلبہ دے دیا. تو جب اسلام قبول کیا تو نبی کی شان میں اشعار کیا کہے. بلکہ اس میں اور ایک سبق ملتا ہے, اس لیے میں شروع سے اشعار بتا دوں. عربوں کی عادت یہ تھی, عربوں کی, کہ وہ جب بھی کوئی کلام شروع کرتے تو پہلے اپنی محبوبہ کا قصہ چھیڑ دیا کرتے تھے. یہ عربوں کی عادت تھی. اشعار کے ذریعے کوئی بھی بات سمجھانا چاہتے تو پہلے اپنی محبوبہ, کیونکہ زمانے جاہلیت میں بھی ہر ایک کی کچھ نہ کچھ سیٹنگ بازیاں ہوتی تھیں, جیسے آج کل جاہلیت کا دور واپس آ رہا ہے نا, تو پہلے اپنی محبوبہ کا قصہ چھیڑ دیتے تھے وہ, پھر اصل اشعار پہ آتے. اسلام نے اس طریقے کو ختم کیا. اسلام نے کہا جب بھی بات کرو گے تو اللہ کی حمد و ثنا, جیسے ہم کہتے ہیں نا نحمدہ, اصل محبوب کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ کی حمد و ثنا ہوگی, اس کے پیغمبر پہ درود ہوگا, پھر بات کا آغاز ہوگا. لیکن کعب بن زہیر تو ابھی چونکہ اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے تھے, ان کو تو اسلام کے آداب معلوم نہیں تھے. تو انہوں نے کیا کلام شروع کیا؟ بان السعاد فقلب اليوم مبتول متیم افرحا لم یفت مقبول. کہنے لگے سعادہ میری محبوبہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی, سعادہ میری محبوبہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی, بانس فقل بل یوم مبتولو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے, مبتوت ہوں میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے. اور کہنے لگے متیم اس رہا, اور دل اسی کے تعاقب میں ہے, میرا دل سینے سے نکل کے اسی کے تعاقب میں چلا گیا. لم یفدا, زخمی بھی ہے اور اس کے بدلے میں کوئی دوسرا دل بھی نہیں لے کے گئی ہے جو میں اپنے سینے میں لگا لوں. ٹھیک ہے, یعنی دل تو سینے سے نکل کے اس کے پیچھے چلا گیا اسی کے تعاقب میں, تو بھائی اس کے بدلے میں کوئی دوسرا دل ہوتا جو سینے میں لگا لیتا, بغیر دل کے گھوم رہا ہوں. یہ شاعروں کا کلام ہے, اس میں زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہت سے لوگ اپنے چانک چانک کے دیکھ رہے ہیں, میرے ساتھ بھی کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا. اب یہاں ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ یہ تمہیدی کلام چل رہا ہے. لاکنہا خلت قد سیط من دمہا فجع وولع واخلاف وتبدیل. کہنے لگے کہ میں نے اس سے اتنی وفا کی اپنی محبوبہ کے ساتھ, لیکن یہ ایسی دوستی ہے, میری محبوبہ ایسی ہے کہ اس کے خون میں فجع وولع واخلاف وتبدیل, اس کے خون میں جھوٹ بولنا اور پینترے بدلنا, گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا اور وعدہ خلافی کرنا, وعدہ کر کے دھوکہ دینا, یہ اس کے خون میں شامل ہے. شاعروں کے کلام میں جو چیز برائی ہوتی ہے نا, یعنی جس کو برائی کے طور پہ بیان کرتے ہیں, وہ اصل میں خوبی ہوتی ہے. ہم جس چیز کو برائی سمجھتے ہیں نا, شاعر اس کو کیا سمجھتے ہیں اپنے محبوب میں؟ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب اتنی اس میں برائیاں ہیں تو پھر اس سے دوستی کی ضرورت کیا ہے تمہیں؟ جب اس میں اتنی برائی ہیں, دھوکے باز بھی ہے, جھوٹ بھی ہے, وعدہ خلافی بھی کرتی ہے, بے وفا بھی ہے, گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہے, کسی ایک بات پر قائم نہیں رہتی, تو پھر اسے دوستی لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ یہ اپنی محبوبہ کی تعریف کر رہے ہیں یا برائی کر رہے ہیں؟ تو شاعروں کے کلام میں ہم جس چیز کو برائی سمجھتے ہیں شاعروں کے کلام میں وہ خوبی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے کلام میں محبوبہ اگر ایسی ہو نا کہ جو ٹائم دے اس پہ پہنچ جائے، کبھی وعدہ خلافی نہ کرے، اور جناب کبھی جھوٹ نہ بولے آپ سے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی اور لفٹ کرانے والا مل نہیں رہا تھا، اس لیے اس نے آپ کو لفٹ کرانا شروع کر دی. نہیں آ رہی میرا، سب پتہ ہے، سب پتہ ہے. یہاں بیٹھ کے ایسے بنے ہوئے جیسے کچھ نہیں پتا. محبوب کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذرا نخرے ہوں، نخرے تو اس کی طرف انسان کی طبیعت بڑھتی ہے، اور اگر اس کے نخرے ہی نہیں ہیں انسان کہتا ہے یہ تو لگتا ہے کہ کوئی اور اس کو لفٹ کرانے والا مل نہیں رہا تھا، اس لیے جناب جس نے ہم سے دوستی لگا لی. آپ نے سنا ہوگا شاعر لوگ اپنی محبوبہ کے لیے یا محبوب کے لیے دو لفظ بہت استعمال کرتے، ایک قاتل اور ایک ظالم. محبوب کو کیا کہتے ہیں؟ قاتل کہتے ہیں نا، قاتل نگاہیں یا قاتل ہے، اور ایک ہے ظالم. ظالم کا لفظ بہت، حالانکہ ظالم ہونا یا قاتل ہونا یہ خوبی ہے یا عیب ہے؟ یہ تو ایک عیب ہے، لیکن یہی لفظ جب شاعر لوگ اپنے محبوب کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ خوبی کے طور پہ، بڑا ظالم ہے. ظالم کا مطلب اسے میرے حال پہ ترس نہیں آتا، ترس نہیں آتا، مجھ پہ کیا گزر رہی ہے ترس نہیں آتا، مجھے قتل کر دیا. تو یہ سارا جو کلچر آیا نا شاعری کا، یہ عربوں سے آیا ہے اصل میں، اردو میں بھی، فارسی میں بھی، دنیا کی زبانوں میں. یہ تو صحابہ کرام کے دور سے پہلے جب عربیت نے ترقی کی تھی اس میں شعر و شاعری بہت زیادہ ہوتی تھی، وہیں سے سارے استعارے اور تمثیلات مختلف دنیا کے شاعروں نے لیے ہیں. یہ عربوں کی عادت تھی، یہ ساری ظالم قاتل یہ اصطلاحات عربوں نے وضع کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں لانے سے پہلے یہ انتظام کیا کہ عربی زبان کو فصاحت و بلاغت کی انتہا تک پہنچایا ہے، کیونکہ اگر عرب فصاحت و بلاغت کی انتہا تک نہیں پہنچتے تو وہ قرآن مجید کو پوری طرح نہیں سمجھ پاتے. تبھی تو وہ انتہائی فصاحت و بلاغت تک پہنچے، پھر ان کو قرآن کی فصاحت سمجھ میں آئی. جو آدمی زبان کا ماہر نہیں ہوتا اسے کسی کی زبان کی قدر نہیں ہوتی کہ یہ کیسا بولتا ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں نا. ہمارے سامنے کوئی انگریز فصیح و بلیغ تقریر کرے ہمیں کیا پتہ چلے گا. تو اللہ تعالیٰ ان کے کلام کو نا عروج پہ پہنچایا، تو ایسے ایسے وہ کلام ان کی زبان سے صادر ہوئے. تو حضرت کعب ابن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ شعر و شاعری شروع کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے رہے. ابھی یہ مقصدی کلام نہیں تھا، مقصد تو پھر آگے یہاں سے شروع ہو رہا ہے، ان الرسول لسیف یستضاء به، رسول جو ہے ایک تلوار ہے. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جو آدمی نیا نیا دین کی طرف آئے اور نیا نیا بیچارہ اسلام قبول کرے یا کسی گناہگار نے توبہ کی ہے، تو اس پہ سارے وہی احکام ایک دم سے نہیں مسلط کر دینے چاہیے جو پرانے لوگوں کے لیے. اب یہ بظاہر نازیبہ حرکت ہے بظاہر، کہ نبی کے دربار میں بیٹھ کے اپنی محبوبہ کا تذکرہ چھیڑا ہوا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا. بھائی ان کو عادت اسی قسم کی، ان کو یہی ان کا کلام ہے، جب یہ آئیں گے اسلام قبول کریں گے، کچھ دن ہمارے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو یہ چیز چھوڑ دیں گے، پھر کس کی جب بھی بات کریں گے تو کس کی حمد و ثنا ہوگی؟ اللہ کی تعریف. تو اس سے یہ جو دیندار لوگ ہیں، نمازی پرہیزگار جو پرانے ہو گئے ہیں ماشاء اللہ، ٹھیک ہے نا، دین میں مضبوط ہو گئے ہیں، ان کو اخلاق اور آداب سکھائیں کہ فوراً ہی اٹھا کے فتویٰ نہ تھوپ دیا کریں کسی کے اوپر کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج. ہوتا کیا ہے دینداروں کو دیکھا، ابھی نیا نیا آدمی آیا، اس بیچارے کو آداب نہیں آتے، اس کو پتہ نہیں. یہ بعض خواتین ہیں، اب دیکھو حج عمرے پہ ہم جب جاتے ہیں تو وہاں بہت ساری خواتین چہرہ کھول کے گھوم رہی ہوتی ہیں، بری بات ہے، وہاں بھی جوان عورت پہ چہرہ چھپانا فرض ہے. لوگ مجھ سے کہتے تھے یار یہ دیکھو بیت اللہ آ کے بھی ان کو تمیز نہیں ہے، مردوں سے خلط بھی ہو رہی ہے. میں ان سے کہتا تھا ہمیں معلوم نہیں ہے ان میں کون کیا ہے، ان میں اداکارائیں بھی ہوتی ہیں، گلوکارائیں بھی ہوتی ہیں، طوائفیں بھی ہوتی ہیں، کیسی کیسی زندگی گزری اس کے لیے یہی پردہ کہ اس نے چہرے کے علاوہ باقی جسم کو ڈھانپ لیا، یہ بہت بڑی قربانی ہے، یہ بہت بڑی قربانی. ہر آدمی پر اس کے اسی کے حساب سے احکام لاگو ہوتے ہیں. وہاں تو ہر فلمی اداکارائیں بھی جاتی ہیں جو مسلمان ہیں، تو ان کو جو جس نے ساری زندگی ناچ گانے میں لگایا ہو اس کے لیے یہ پردہ بھی بہت بڑی بات ہے. تو آپ کسی شخص کے بارے میں بدگمان ہونا جائز نہیں ہے، آپ اپنے حساب سے دیکھ رہے ہیں نا. بات صحابہ کے حساب سے لوگوں کو آج کل کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ صحابہ ایسے تھے تو یہ بھی ایسے ہونے چاہیے. تو اس لیے بدگمان اور خاص طور پر اس جگہ پہ جا کے غیبتیں کرنا بدگمانیاں کرنا یہ ایسے یہ ویسے اس سے تو اور نقصان ہوتا ہے. تو خواتین کو چاہیے وہاں بھی پردہ کریں, مردوں سے اختلاط نہ کریں. لیکن اگر کوئی نہیں کر رہی تو اس کے بارے میں بدگمان نہ ہو, بولیں بھائی ممکن ہے اس کا ماضی بہت خراب ہو, یہ اتنا بھی اس نے کر لیا تو غنیمت ہے. تو اسی لیے اور ہمیں یہ کہاں سے ملتا ہے, یہ اس حدیث سے جو میں آپ کے سامنے ابھی پیش کر رہا ہوں کہ حضرت کعب ابن زہیر نے شاعری کی اور اپنی محبوبہ کا قصہ چھیڑ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کہہ رہے, صرف اس لیے کہ ابھی نئے نئے آئے ہیں, ہماری صحبت میں رہیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے. میں جب مدرسے میں پڑھتا تھا تو ہمارے ہاں ایک طالب علم کا ایڈمیشن ہوا جو کالج چھوڑ کے آیا تھا, اس کو پف بنانے کی عادت تھی, اور وہ جو لڑکوں کو ہوتی ہے پف بنا کے یوں یوں اسٹائل کے, مدرسوں میں تو یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی. تو استاد نے اس کو حکم دیا بالکل سر مڈا کے آ جاؤ تاکہ یہ تمہاری شوبازی ختم ہو. تو شکر ایک ہمارے حضرت کے خلیفہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ اتنا نہ کریں کہ بالکل ہی, وہ بیچارہ یہ اتنی پف ہیں اور یہ اتنے اسٹائل سے بال, اس کے لیے اس کی قربانی ایسی قربانی کہ جڑ سے ہی بالوں کا خاتمہ ہو جائے یہ ذرا تھوڑا زیادہ ہو جائے. بیچارہ کالج سے آیا تھوڑا بہت شوبازی ابھی اس میں آہستہ آہستہ نکلے گی, تو آہستہ آہستہ نکلے گی. وہ الحمدللہ 3-4 سال کے بعد اس کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ بغیر حکم کے سر منڈوا کے رکھتا تھا, ٹھیک ہے نا, شوبازی کا عنصر ہی ختم ہو گیا. تو ایک دم سے نہیں مسلط کر دینا چاہیے اور بدگمان بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب ابن زہیر کو کچھ بھی نہیں کہا, اور یہ اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ حضرت کعب ابن زہیر کی پوری شاعری ہمارے پاس آ گئی صحیح سند کے ساتھ, الفاظ کا ذخیرہ آ گیا, عرب کے کلچر کا پتہ چل گیا, یہ بھی ایک فائدہ ہوا. تو جو میں اصل بات اس میں بیان کر رہا تھا کہ حضرت کعب ابن زہیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ دی ہندی تلوار, ہندوستان کی تلوار سے, کیونکہ عرب میں مشہور تھا کہ ہندوستان میں جو لوہے کی تلوار بنتی ہے پوری دنیا میں ایسی تلوار کہیں نہیں بنتی. عرب ہندوستان جا کے وہ تلواریں خرید کے لایا کرتے تھے اور بہت مہنگی بکا کرتی تھی وہ تلواریں. اب اس پہ کوئی یہ کہتا کہ ہم مسلمان ہو کے بت پرستوں کی تلوار خرید کے اس سے جہاد کریں, یہ ہماری غیرت اور حمیت کے خلاف, اور پھر اس تلوار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ بھی دی جا رہی ہے تشبیہ بھی دی جا رہی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا. اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ تمہیں اگر استعمال کے لیے کوئی چیز ہندوستان سے ملے یا انگریزوں سے ملے, یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بنایا کس نے ہے, یہ دیکھنا ہے کہ بنانے کے لیے جس کام کے لیے میں استعمال کر رہا ہوں اس کو, وہ کام اس سے اعلی وجہ الکمال ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. بات نہیں آ رہی میرے خیال سمجھ. یہاں مذہب کا استعمال نہیں ہوگا بھائی, تلوار کا کام ہے جہاد کرنا. اگر وہ انگریز کی تلوار زیادہ اچھا جہاد کروا رہی ہے تو پھر اسی سے لے کے جہاد کرو نا, اور آپ کی تلوار نہیں ہے وہ اسلامی تلوار ہے جو آپ نے مکہ مدینہ میں بیٹھ کے بنائی ہے, تو اس کا کیا فائدہ. ہر چیز میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جس کام کے لیے ہے یہ کام اس سے اچھی طرح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. اس کی میں کچھ اور مثالیں دیتا ہوں. ہمارے دیندار طبقے میں اس چیز کی تربیت نہیں ہے. ایک اور مثال دیتا ہوں. حضرات فقہاء کرام نے بیان کیا ہے کہ جہاد کا کمانڈر اور مسلمانوں کا حاکم کس کو بنایا جائے گا. انہوں نے ایک اصول یہ بیان کیا کہ اگر آپ کے پاس دو آدمی ہیں الیکشن میں سلیکشن کرنی ہے آپ نے دو میں سے کسی ایک کی, یا ویسے ہی شورا کے ذریعے کوئی, جیسے صحابہ کرام کے دور میں ہوا تھا حضرت ابو بکر کا انتخاب, پھر حضرت عمر کا, پھر حضرت عثمان کا, پھر حضرت علی کا, تو فقہاء کرام نے ایک بات بیان کی ہے کہ جہاد میں مسلمان فوج کا کمانڈر بنانے کے لیے دو آدمی ہیں آپ کے پاس, ایک ہے بہت نیک, ایک کیا ہے بہت نیک, تہجد گزار, اس کے پیشانی پہ سجدوں کے محراب بنے ہوئے ہیں, تہجد کا کبھی ناغا نہیں کرتا, شلوار ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رہتی ہے, داڑھی انتہائی نورانی, نہیں یاری میرا خیال ہے نیک, جتنا نیکی ڈال سکتے ہیں اس میں ڈالیں, حج بھی کیا ہوا ہے, عمرہ بھی کیا ہوا ہے, بہت نیک بہت, لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ دشمنوں کی چالیں کیا ہوتی ہیں، میڈیا سے بالکل واقف ہی نہیں، کبھی ٹی وی کا ہی نہیں پتا بیچارے کو، نہ اس کو انٹرنیٹ کا پتا ہے، ریڈیو کا بھی نہیں پتا اس کو، اللہ اللہ کرتا ہے. یہ فقہا بیان کر رہے ہیں، فقہا، میں نہیں بیان کر رہا، ہر وقت اللہ اللہ میں لگا رہتا ہے، انتہائی نیک. اس کا دعویٰ یہ ہے کہ ڈائریکٹ میرا رابطہ کس سے ہے، ہر بات میں کس سے رابطہ ہے، کیونکہ نیک لوگوں کو بہرحال بعض دفعہ الہام بھی ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ہو جاتا ہے بعض دفعہ الہام اللہ کی طرف سے، اگرچہ ظنی ہے، یقینی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں ایک آدمی وہ ہے پرلے درجے کا نالائق، دیندار نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نماز بمشکل پڑھتا ہے، بس یہ کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں، کلمہ گو ہوں، نیک نہیں ہے، مگر اسے دنیا کا پتا ہے، دشمنوں کی چالیں، اسے دشمنوں کی چالوں کا علم ہے، اسے پتا ہے کہ دشمن کہاں کہاں سے مجھ پہ اٹیک کر سکتا ہے، کہ میڈیا سے باخبر رہتا ہے، اسے پتا ہے آج کل یہودی میرے خلاف کیا سازشیں کر رہا ہے، امریکہ اور یورپ میں ہمارے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں، اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ ان سازشوں کا منہ توڑ جواب کیسے دیا جا سکتا ہے. جنگی نقشوں کا ماہر ہے، ماہر، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں 50 افراد کو گھاٹی پہ کھڑا کر دیا، کیونکہ آپ جنگی امور کے ماہر تھے، آپ کو پتا تھا کہ دشمن کو اگر شکست ہو گئی تو یہاں سے پلٹ کے واپس آ سکتا ہے وہ. تو اسے یہ علم ہونا چاہیے کہ کہاں کہاں سے مسلمان جغرافیائی لحاظ سے کمزور ہیں. افغانستان میں امریکہ اگر مضبوط ہو گیا، سمجھ میں آتی ہے بات، افغانستان میں امریکہ کے اگر قدم جم گئے تو پاکستان کو مستقبل میں کیا کیا خطرات لاحق ہیں، یہ سب پتا ہو اس کو، لیکن دیندار نہیں ہے. نہ چلہ لگایا اس کا تبلیغ میں، نہ سروزہ لگایا، نہ کسی خانقاہ میں. تو علماء نے بالاتفاق یہ بات لکھی ہے کہ یہ دوسرا نالائق مسلمانوں کا امیر بنانے کا زیادہ حقدار ہے بجائے اس نیک کے. وجہ اس کی یہ کہ ہم نے خلیفہ سے جو کام لینا ہے وہ نمازوں کا کام نہیں لینا کہ کتنی نمازیں، تہجد، یہ کام نہیں، ہم نے کام لینا ہے فائٹ کا، لڑائی کا، تو لڑائی اسی سے لڑوائی جائے گی جو لڑائی کر سکتا ہو. بات نہیں آ رہی میرا خیال، یہ اسی کا کام ہے. کہتے ہیں نا جس کا کام اسی کو ساجھے. اور آسان مثال دو تو ملکوں کی بات چلی گئی نا، دیکھیں فارمولے جو ہے نا، فارمولے جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی رہتے ہیں ہمیشہ، وہ جو ملکوں پہ صادق آتے ہیں وہی اپنے گھروں کے بھی وہی، گھر کو کامیابی سے چلانے کا جو فارمولا ہے وہی شہر کو چلانے کا بھی وہی، وہی ملکوں کو، وہی دنیا کو چلانے کا بھی وہی فارمولا ہے. فارمولا ایک ہی ہوتا ہے، ایکویشن سب کی ایک ہی ہوتی ہے، اس میں ایکس کے بجائے آپ اوباما کو ڈال لیں، وائی میں آپ اسرائیل کو ڈال لیں، وہ ہوتا ہے نا ایکس پلس وائی از اکول ٹو، تو وہ ایکس پلس وائی از اکول ٹو، جیسے کسی نے ایک فارمولا بنایا کہ ورلڈ مائنس اسرائیل از اکول ٹو امن، فارمولا بالکل درست ہے. زمین کا نقشہ بنایا، مائنس کے بعد اسرائیل کا نقشہ از اکول ٹو پیس کا پیس کا ایک نشان بنا دیا، بہترین فارمولا ہے یہ، ٹھیک ہے. اب اس فارمولے پر، اس ایکویشن پر عمل کیسے ہوگا وہ ایک الگ چیز ہے. تو فارمولے تو پوری دنیا میں ایک متفقن علیہ ہوتے ہیں. تو جو آپ ذاتی کامیابی کا جو فارمولا ہے وہی فارمولا ملک اور قوم کی کامیابی کا بھی ہوتا ہے. ذاتی کامیابی، آپ نے ایک گھر چلانا ہے چھوٹا سا، ایک گھر چلانا ہے آپ، گھر چلانے کے لیے آپ کے پاس تعلیم ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے تاکہ آپ جاب کر سکو؟ بولو بھائی، آپ کے 4 مہینے بھی لگے ہوئے، آپ کے سال بھی لگے ہوئے اس میں. میں خدا نخواستہ کسی کے 4 مہینے اور سال کی وہ نہیں کر رہا، یہ بھی ضروری ہے، دین نہیں آئے گا، گھر تو چل جائے گا، آخرت برباد ہو جائے گی. سمجھ آ رہی بات؟ مثال سے جو بات سمجھانا چاہتے ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کیا کریں، جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ بھی ضروری ہے دین کے لیے. تو لیکن ایک بات ہے کہ گھر چلانے کے لیے چاہے انتہائی مختصر گھر ہو آپ کا، جیسے کہ عام طور پر آج کل ہونے لگا ہے، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ کے پاس تعلیم ہو تاکہ آپ جاب کر سکیں، صحیح ہے نا؟ جاب کریں گے تو پابندی سے آپ جائیں آفس میں، ٹائم دیں، پھر تنخواہ آئے گی، پھر گھر میں آٹا آئے گا، پھر دال آئے گا، پھر راشن آئے گا، وغیرہ وغیرہ، یہ ہوگا تو گھر چلے گا. آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی، آپ صلاۃ الحاجت میں لگے رہتے ہیں ہر وقت، آپ جناب لگے رہتے ہیں ہر وقت نماز میں، روزے میں، اللہ سے مانگنے میں، تو آٹا آ جائے گا گھر میں اس سے. آج تک کسی کو دیکھا کہ بیوی نے بولا جاؤ ایک درجن انڈے لے کر آؤ اور وہ مسلح بچھا کے کھڑا ہو گیا ہو؟ دیکھا کبھی آپ نے؟ اس کو پتا ہے کہ انڈے گھر میں جب ہی آئیں گے جب انڈے لینے کے لیے گھر سے باہر نکلوں گا. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ اس وقت انڈے لینے کے بجائے مسجد چلے جائیں تو گھر میں آپ کو ڈنڈے ملیں گے. یہ اتنے چھوٹے چھوٹے اصولوں میں تو یہ بات ہماری سمجھ میں آتی. یہ جو ممکن ہے کسی کو اشکال ہو کہ حضرت عمر نے تو دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی تھی اور چکی سے آٹا نکلنا شروع ہو گیا تھا. وہ جب ہے جب آپ کے پاس وسائل بالکل ختم ہو جائیں, وسائل ہی نہیں ہے آپ کے پاس. ایک آدمی کے جیب میں پیسے ہیں, وہ دکان سے انڈے خریدنے جا سکتا ہے لیکن وہ نہیں جا رہا اور صلاۃ الحاجت میں لگا ہوا ہے, گنہگار ہوگا. ہے ہی نہیں بیچارے, اس نے تعلیم بھی حاصل کر لی, سارے اسباب اختیار کر لیے, پھر بھی کامیابی نہیں ہو رہی. پھر ایسے موقع پہ شریعت کیا کہتی ہے کہ بھائی مایوس نہ ہو, اللہ مسبب الاسباب ہے, اللہ سبب کے بغیر بھی آپ کی حاجت روائی کر سکتا ہے. آپ کے سامنے روٹی رکھی ہے, کھانا رکھا ہے, آپ کھا نہیں رہے, آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ میرا پیٹ بھر دے, نہیں بھرے گا پیٹ آپ کا, اللہ کہے گا کھانا اس کو. ہاں روٹی ہے نہیں, نہ روٹی خریدنے کے پیسے ہیں, نہ کھانا ہے, پھر آپ اللہ سے دعا مانگیں, اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ بغیر سبب کے کھلا دے گا, کیونکہ آپ کے کرنے کے جو کام تھے وہ آپ نے کر لیے. اب اللہ کے کرنے کے کام کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. آپ اپنے کام کر نہیں رہے اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ میرے کام کر دے, اللہ نہیں کرے گا, یہ اللہ کی عادت نہیں ہے. تو آپ کی کسی سے لڑائی ہو رہی ہے, جھگڑا ہو گیا, آپ کے دو دوست ہیں. ایک دوست وہ ہے جو بہت نیک, کبھی اس نے زبان سے جھوٹ نہیں بولا, کبھی اس نے کسی کو ستایا نہیں ہے, اسے پتہ ہی نہیں کہ لڑائی جھگڑا ہوتا کیا ہے, اسے پتہ ہی نہیں. اب اس جس سے آپ کی لڑائی ہو رہی ہے اس کے خلاف اپنی مدد کے لیے آپ اس کو بلاؤ گے کہ یہ چونکہ بہت نیک ہے لہذا یہ میری مدد کرے؟ بولو بھائی, آپ بولو گے یار وہ جو ہیروئن چی ہے نا محلے کا, جو ہیروئن بانٹتا ہے, منشیات فروش, اس کو فون کرو. ٹھیک ہے, میں تو دیکھ رہا ہوں آج کل دیندار لوگوں کے گھروں میں بھی کوئی مسئلہ اٹکتا ہے, یا تو 90 جاتے ہیں یا امن کمیٹی. ٹھیک ہے بھائی, اب کیوں وہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں یار یہ تو انہی لوگوں کا کام ہے, یہ ہمارا کام پیسے نکلوانے ہیں, دکان پہ پیسے پھنسے ہوئے ہیں, تو کس سے رابطہ کرو گے؟ ہے بھائی, یا تو 90 جاؤ گے یا کہاں جاؤ گے؟ امن کمیٹی. اب پتہ نہیں وہ ہے یا نہیں ہے, مجھے معلوم نہیں, پرانی رپورٹ بتا رہا ہوں آپ کو. تو نام دیکھیں امن کمیٹی. رنگی کو نارنگی کہیں, دند مال کو کھویا, چلتی کو گاڑی کہیں, دیکھ آگے پتہ نہیں کیا تھا شاعر کا, دیکھ گویا رویا, یا جو بھی اس شاعر کا نام تھا, کہہ رہے ہیں یہاں عجیب دنیا ہے کہ جو چیز چل رہی ہے نا اس کو لوگ کہتے ہیں گاڑی, گاڑی کا مطلب گڑی ہوئی, اور جو اتنی رنگ برنگی چیز ہے موسمبی رنگی, اس کو تو رنگی کہنا چاہیے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ نارنگی, رنگین نہیں ہے. اور اتنا بہترین مال دودھ کو پکا کے اس کا مغز نکالا جاتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ کھویا. کھوئے کا مطلب کچھ بھی نہیں پایا ہم نے, تو جو دودھ تھا وہ بھی کھو دی. تو اسی طرح جو پورے ایک شہر میں جس نے فساد کا بیڑا اٹھایا ہوا اس کا نام کیا ہے؟ امن کمیٹی. امن, سبحان اللہ کتنا خوبصورت نام ہے. ایسے یہ جیسے کوئی انتہائی باریک دبلا پتلا آدمی ہو, نام رکھا وہ قیامت خان. ایسے ایسے ہو رہے ہیں آج, چوہے سے ڈرتا ہے مگر نام کیا ہے؟ بہادر خان. یہ ہو رہا ہے حساب کتاب. تو ایسے موقع پر آپ اسی سے کام لوگے جو اس کام کا اہل ہے. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ دنیا میں ترقی کے جو اصول ہیں وہ اصول ہمیشہ سے ایک ہی ہیں, وہ کبھی تبدیل نہیں ہوں گے. وہ اصول یہ ہیں کہ اس مادے کو, اس دنیا میں جو اللہ نے مادہ پیدا کیا, اس مادے کو استعمال کیا جائے, اسی مادے کو استعمال کیا جائے. تو جو اس مادے پر جو محنت کرے گا وہ ترقی کر لے گا, یہ اللہ کا اصول ہے, یہ اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. اور قرآن نے بھی اسی اصول کو بیان کیا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ اعدوا لہم ما استطعتم من قوا. صحابہ کرام کو دشمن کے خطرات تھے, کبھی مکہ کی طرف سے حملہ ہو رہا تھا، کبھی عرب کے سارے قبائل جمع ہو رہے تھے، اور غزوہ خندق پیش آئی، اس میں کہ بھی سب نے مل کہا کہ ایک ہی دفعہ میں ہم حملہ کر کے سب کو ختم کر دیں گے، تو اللہ نے کیا فرمایا، ان کے خلاف جتنی طاقت اور قوت تم مادی دنیا میں اکٹھی کر سکتے ہو وہ کرو. پھر ممکن ہے کوئی بعد میں کوئی اس آیت میں تحریف نہ کر دے کہ یہاں قوت سے مراد ہے صلاۃ الحاجت، یہاں قوت سے مراد ہے اللہ سے تعلق، ممکن تھا بعد میں کوئی اس میں تحریف کر دے، تو آگے اللہ نے اس کی خود تفسیر بیان کر دی. فرمایا کہ ومر رباط الخیل، گھوڑوں کے استبل قائم کرو. استبل، ہر صحابی کے پاس اپنا گھوڑا ویسا ہی ہوتا تھا. فرمایا یہ کافی نہیں ہے ایک ایک گھوڑا ہر ایک کے پاس، یہ تو گھریلو گھوڑے ہیں، جنگی گھوڑوں کے باقاعدہ استبل ہونے چاہیے، تاکہ جب فوج کو ضرورت پڑے تو ایسا نہ ہو کہ بھائی تم اپنا گھوڑا لے آؤ، تم اپنا خچر لے آؤ، تم اپنا گدھا لے آؤ، باقاعدہ اس کے گھوڑوں کے استبل ہونے چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، صحابہ نے، یا رسول اللہ، یہ اللہ نے جو فرمایا کہ قوت اختیار کرو، قوت دشمن کے خلاف قوت جمع کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان القوت الرمی، خبردار سنو، قوت سے مراد ہے پھینکنے کی طاقت. نہیں آ رہا، پھینکنے کی طاقت، یعنی تیر بھی ہے اس میں، توپ بھی ہے اس میں، گولا بھی ہے اس میں، غوری میزائل بھی ہے اس میں، بابر میزائل بھی ہے اس میں، بدر بھی ہے، اور اس میں ایٹم بم بھی ہے، یعنی ہر وہ چیز جو پھینک کے دشمن پہ حملہ کرنے والی ہے، پھینکنے کی قوت اپنی بڑھاؤ. نہیں آ رہی. آج ہمارا دیندار طبقہ کامیابی کے لیے اسباب اور وسائل سے بالکل بے بہرا ہے. کہتے جتنا مخنچو ہوگا نا اتنا ترقی کرے گا، جسے دنیا میں کچھ بھی نہ آتا، جسے کچھ پتہ ہی نہ ہو وہ کیا رہا ہے، پڑوسی ملک میں کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، اس کے خلاف وہ کہتا ہے فیس بک حرام، اس کو لوگ ہاتھ پاؤں چومتے ہیں کہ یہ، وہ میں نے، نئے نئے لوگ آ جاتے ہیں نا، مولوی صاحب کا بیان جب شروع ہوتا ہے تو چار آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ لوگ آنا شروع، تو بے ربط سی بات ہو جاتی ہے، جہاں سے چلے تھے وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے بات چلی تھی. تو یہ دنیا کا اصول ہے. ایک چھوٹی سی مثال دے کے پھر آگے چلتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سے تعلق، اس کی میں اہمیت کی نفی کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے. مادی اسباب ہم نے اختیار کرنے ہیں، نظر کس پہ رکھنی ہے؟ اللہ پہ. یہ فرق ہے مسلم اور کافر میں. اسباب بھرپور، ان سے بھی زیادہ استعمال کرنے، چاہے انہی کے اسباب ہوں، انہی کو لے کے استعمال کرنا ہے، انہی کو لے کے. جیسے میں نے اس پہ حدیث آپ کو پیش کی کہ ہندوستان کی بنی ہوئی تلوار، بت پرستوں کی بنی ہوئی تلوار استعمال کی جاتی تھی صحابہ کے دور میں، اور اس کی تعریف کی جاتی تھی. تو لیکن نظر کس پہ رکھنی ہے؟ اللہ پہ. اور یہ سارے کام کس کو خوش کرنے کے لیے کرنے ہیں؟ اللہ کو. ہمارے ہاں دو طبقے وجود میں آ رہے ہیں، دو انتہائیں. کچھ تو ایسے ہیں جن کا اللہ سے اتنا گہرا تعلق کہ وہ اسباب اور وسائل اختیار ہی نہیں کرتے، پڑے رہتے ہیں گھروں میں. یونیورسٹیوں میں شکایتیں آتی ہیں کہ جس کا تعلق ہے دین سے وہ پڑھائی میں سب سے پیچھے، یہ شکایتیں آتی ہیں لڑکوں کی، جو دین سے جس کا تعلق ہے وہ پڑھائی میں اتنا ہی پیچھے، حالانکہ اس کو تھوڑا آگے ہونا چاہیے، یہ ثابت کرنا چاہیے میں تم سے زیادہ محنتی ہوں، لیکن وہ سب سے پیچھے ہوگا. گھروں سے شکایتیں آتی ہیں، والدین کہتے ہیں ہمارا جو بچہ نمازی ہے سب سے بیکار وہی ہے، معذرت کے ساتھ، سب کی ایسی بات نہیں ہے، آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، بار بار بتاتا ہوں، یہاں جتنے بیٹھے ہیں وہ سب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، جو لوگ میرا بیان سنیں گے ان کے علاوہ کی بات، جو نہیں سن رہے وہ مراد ہے میری. جو گھروں میں نمازی پرہیزگار بچہ ہے پڑھائی میں سب سے پیچھے، حالانکہ اس کو پڑھائی میں سب سے آگے ہونا چاہیے تھا، وہ سب سے پیچھے ہوگا. ایک پڑھا لکھا آدمی دین کی جو خدمت کر سکتا ہے وہ جاہل نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں صحابہ کرام میں کسی کو کمانڈر بنانے کے لیے، کسی کو ترقی دینے کے لیے یہ بھی دیکھتے تھے کہ یہ مختلف فنون اور امور میں اس کو مہارت کتنی ہے. دیکھو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ میں نے بلال کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے، اتنا اونچا مقام. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اونچا مقام ہونے کے باوجود حضرت بلال کو کسی جنگ میں کمانڈر نہیں بنایا. خالد ابن ولید ساری زندگی مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہے۔ خالد ابن ولید کی وجہ سے غزوہ احد میں 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے، اتنا مسلمانوں کو نقصان۔ مگر جس دن اسلام قبول کیا اگلا پچھلا سب بھلا کے اسی دن سے ان کو جنگ کا کمانڈر بنا دیا۔ تو حضرت بلال کہہ سکتے تھے کہ میں پرانا ہوں، میری قربانیاں زیادہ، میں نے اسلام کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا، میں گرم ریتوں پہ لیٹا ہوں، میرے سینے پہ پتھر رکھے گئے ہیں اور یہ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں اور انہوں نے اسلام کو نقصان بھی بہت پہنچایا ہے، یہی تو وہ لوگ ہیں جو میرے سینے پہ پتھر رکھا کرتے تھے، مگر آج اسلام قبول کرتے ان کو کیا بنایا جا رہا ہے؟ کمانڈر۔ کیوں؟ نبی نے دنیا کے اسباب استعمال کیے، اس لیے کہ آپ کو معلوم تھا کہ جنگ کی کمانڈ کے لیے پرانا ہونا یہ مفید نہیں ہے، مہارت ہونا۔ جو ان کا کمانڈر بن کے ہمارے شیروں سے لڑ سکتا ہے وہ ہمارا کمانڈر بن کے ان کے شیروں سے بھی لڑ سکتا ہے، پھر وہ صلاحیت تھی نا، تبھی تو غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، لڑنے کی صلاحیت تھی۔ تو یہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مادی اسباب اختیار کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، یہ اس فیلڈ کا ماہر ہے، ماہر ہے، یہ ان میں مہارت ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر حضرت خالد ابن ولید نے کر کے دکھایا، حضرت خالد ابن ولید نے ایک دن میں، فرماتے ہیں رومیوں سے میری لڑائی ہوئی ہے، 300,000 کے لشکر سے 3,000 کی لڑائی ہوئی، فرماتے ہیں کہ صبح سے رے کے رات تک لڑتا رہا لڑتا رہا لڑتا رہا اور 9 لوہے کی تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں اس دن چلا چلا کے۔ اور کہہ رہے ہم نے رومیوں کے کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے تھے، کتنے بڑے لشکر کو بھگایا ہے۔ یہ سب یہ بتانے کے لیے دینداروں کو کہ بھائی اللہ سے تعلق بھی مضبوط کرو اور ان مادی وسائل کو بھرپور طریقے سے استعمال کرو، ان مادی وسائل کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مسلمان پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، اور کمال کی بات ہے پیچھے جانے میں ان کو خوشی بہت ہو رہی ہے، یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے، ان کو خوشی ہو رہی ہے کہ ہم الحمدللہ کہیں بھی، اللہ کا شکر ہے میں تو اپنی مسجد سے کہیں آج تک کہیں گیا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں برما میں کیا ہو رہا ہے، اسرائیل کی کیا سازشیں ہیں، دنیا کہاں جا رہی ہے، ترقی کسے کہتے ہیں، ڈاکٹر کیا ہوتا ہے، انجینئر کیا ہوتا ہے، وہی میں پکوڑے بیچوں گا جب بڑا ہوگا۔ تو خدا نخواستہ پکوڑے بیچنا جلیبی بیچنا گناہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو آدمی موچی کا مقام اللہ کی نظر میں آپ سے برتر ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کو اللہ نے صلاحیت دی تھی آگے بڑھنے کی پھر بھی وہ نہیں بڑھا تو شاید اس دور میں اللہ اس سے سوال کرے، شاید۔ ہاں صلاحیت نہیں ہے، حلال کام ہے جو بھی کرے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، تکبر جائز نہیں ہے، کسی کے کام کو ہلکا سمجھنا جائز نہیں ہے، لیکن جس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، یہاں تک دیکھو ہمارے فقہا نے عجیب عجیب مسئلے بیان کیے، فرمائے جس میں جو صلاحیت ہو اگر وہ کام چھوڑ کے نیچے کا کام کرنا شروع کر دے گا تو گنہگار ہوگا۔ یہ بھی جائز ہے، موچی بننا، کہیں چوکیدار بننا حلال ہے، خدا نخواستہ بار بار کہہ رہا ہوں کسی چوکیدار کو دیکھ کے یہ نہ سمجھے کہ آپ سے کمتر ہے، ممکن ہے وہ جنت میں اونچے مقام پر ہو اور آپ الٹے لٹکے ہوئے ہو قیامت کے دن، تکبر نہیں سکھا رہا میں آپ کو، صرف ایک بتا رہا ہوں کہ مادی وسائل کی اسلام میں ایک اہمیت ہے۔ حضرات فقہا نے ایک عجیب مسئلہ بیان کیا ہے، فرما ایک عالم جس کو اللہ نے علم دیا وہ بہت اچھی طرح سے علم کے ذریعے لوگوں میں تبلیغ کر سکتا ہے، فرمایا وہ عالم اگر سبیل کھول کے بیٹھ جائے کہ میں پیاسوں کو پانی پلاؤں گا، مسئلہ سمجھیں، اور وہ کہتا ہے چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کتے کو پانی پلایا پیاسے کتے کو اللہ نے اس کو بخش دیا، ہے نا حدیث میں، ایک شخص کی اللہ نے مغفرت کیوں کی، اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، تو یہ عالم یہ حدیث سن کے یہ کیا کرتا ہے کہ ایک باقاعدہ سبیل کھول کے بیٹھ جاتا ہے جس میں صرف کتے نہیں بلکہ پیاسے انسانوں کو پانی پلایا جا رہا ہے، اور صبح و شام بھر بھر کے جگ لوگوں کو ٹھنڈے پانی کے شربت کے پلاتا ہے، انسانیت کی کتنی اچھی خدمت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، فرمایا پھر بھی گناہگار ہوگا، ثواب کے بجائے کیا ملے گا اس کو، گناہ ملے، اس لیے کہ یہ اس سے اعلیٰ درجے کا کام کر سکتا ہے جو دوسرے نہیں کر سکتے، یہ لوگوں کی علمی پیاس بجھا سکتا ہے، یہ جو سبیل کھول کے لوگوں کو پانی پلا رہا ہے اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں, کوئی بھی کر سکتا ہے یہ کام. کسی کو بھی 5 روپے دے کے بٹھا دو وہ شروع کر دے گا یہ کام. اس کو اللہ نے جو صلاحیت دی تھی جو اونچے درجے کا کام کر سکتا تھا, یہ اس کام کو چھوڑ کر چھوٹے درجے کے کاموں میں لگ گیا ہے. نہیں آ رہی میرا خالی بات. یہاں ایک اور بات بتا دوں, لوگ کہتے ہیں فون آتا ہے کسی کا کہ بھائی وہ فلاں کا انتقال ہو گیا آپ نہلا دیں, میت کو جا کے مولوی صاحب نہلا دیں. میں نہیں جاتا کبھی کسی مردے کو نہلانے. لوگ کہتے ہیں اتنے ثواب کا کام ہے, خود تو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اتنا ثواب ہے اور آپ خود نہلا نہیں رہے. یاد رکھو مردے کو نہلانا یقیناً بہت ثواب کا کام ہے, لیکن یہ کام کس کے ہے, کس کے ذمے ہے؟ جس کے انتقال ہوا اس کی اولاد کا کام ہے. یہ مولوی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ اس میں علم کی توہین ہے. یہ علماء کے وقار کے اور شان کے خلاف ہے. لوگ کہتے ہیں اس میں اتنا ثواب ہے, اتنا ثواب ہے, ثواب کا کام ہے, آپ ثواب نہیں کما رہے. تو یاد رکھو ثواب, یعنی ثواب اس لیے نا کہ انسان کی خدمت ہے, تو وہ تو زندہ کو نہلانا بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہے بھائی, آپ نے کبھی خود فون کیا مولوی صاحب میں غسل خانے میں بیٹھا ہوا ہوں, شاور سے پانی آ نہیں رہا, ذرا مگہ سے مجھے نہلا دیں؟ ثواب تو ہے. بچپن میں آپ کی والدہ نے آپ کو کتنی دفعہ نہلایا, ثواب ملا کہ نہیں ملا؟ اب آپ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب آپ آ کے ہمیں نہلا دیں, تو مولوی صاحب کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو ایسے ہی مردے کے بارے میں بھی ہے, خود نہیں نہا سکتا تو اس کے اولاد اس کو نہلائے. لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہلانا آتا نہیں ہے, ہمیں مردے کو نہلانا آتا نہیں ہے, آپ کو چونکہ آتا ہے اس لیے آپ نہلا دیں. اس کی بھی مثال ہے, آپ پہ غسل فرض ہوا, آپ کو آتا نہیں ہے نہانا, تو آپ مولوی صاحب سے نہانے کا طریقہ پوچھو گے یا ان سے کہو گے آ کے مجھے سنت کے مطابق نہلا دیں؟ آپ بیٹھے ہوئے واش روم میں کہ جی مجھ پہ غسل فرض ہو گیا ہے, مجھے نہیں پتا غسل میں کتنے فرائض ہیں, کہاں سے شروع کرنا ہے, کدھر ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کو نہیں پتا ہوتا شروع کہاں سے کریں اور ختم, اور وہمی آدمی کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہمی کو تو ڈیٹول سے بھی نہا دو گے اس کا غسل نہیں ہوگا. اس کو میں تو وہمی کا فون آتا ہے نا, میں حضرت وہ تسلی نہیں ہو رہی کہیں جگہ خوش, میں اسے کہتا ہوں بھائی سروس اسٹیشن چلے جاؤ جہاں گاڑیاں دھلتی ہیں, انشاءاللہ ایسا تیزاب سے دھوئے گا قیامت تک کے لیے وضو ہو جائے گا آپ کا. وہمیوں سے بالکل, اور دوسری سے تیسری دفعہ اگر وہمی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تو میں اس کو دھمکی دیتا ہوں وہمیوں کی لسٹ میں آپ کا نام ڈال دوں گا. تو وہمی نمبر 34, وہمی نمبر 25, 35 اس طرح سے چل رہا ہے, ان کا کوئی علاج نہیں. اور ان کی زیادہ باتیں سنو تو آدمی خود وہمی ہو جاتا ہے تھوڑے دنوں میں, خود اس کو شبہ ہوتا ہے پتہ نہیں یہ گھٹنا نہ رہ گیا ہو کہیں, گھٹنا نہ رہ گیا ہو. تو وہمیوں سے اللہ بچا کے رکھے, بدنام کرتے ہیں یہ لوگ اسلام کو. اور اس کا علاج مفتیوں کے پاس نہیں ہے, اس کے لیے نفسیاتی ڈاکٹر ہیں. یہ بھی بتا دوں کہ جس کی فیلڈ ہے نا, میرے پاس ایک خاتون کا فون ہے, میں غسل کرتی ہوں مجھے تسلی نہیں ہوتی ہے. میں نے کہا بھائی اس کے لیے مفتی کو فون نہ کریں, کسی سائیکولوجسٹ کو دکھائیں, کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھائیں, یہ اس کا کیس ہے, یہ میرا کیس ہی نہیں ہے. کہہ رہے نہیں آپ بتائیں مجھے تسلی کیوں نہیں. بھائی مجھے, میں تو اگر مجھے یہ بیماری ہوگی میں بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا, یہ دماغی کیس ہے, یہ اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے, یہ آپ ڈاکٹر کو دکھائیں. ڈاکٹر کہے گا ہمیں کھانسی ہوتی ہے, مفتی کے پاس تھوڑی جاتے ہیں, حکیم کے پاس جائیں گے, ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. سر میں درد ہے تو مفتی صاحب میرے سر میں درد ہے, تو بھائی مفتی صاحب کے بھی سر میں درد اگر ہوتا تو وہ کہاں جاتے ہیں؟ تو آپ کو اگر دماغ میں مسئلہ ہے, لوگوں کا وضو 2 منٹ میں ہو جاتا ہے, آپ کا 15 منٹ میں بھی نہیں ہو رہا, تو اس کا مطلب آپ کے دماغ میں کوئی پرابلم ہے. اس کے لیے آپ نفسیات, ایک نفسیاتی ڈاکٹر نے مجھ سے رابطہ کیا تھا کہ آپ کے پاس اس قسم کے فون آتے ہیں میرے نمبر دے دیا کریں. تو میں نے پہلے اس سے تھوڑا سا سوالات پوچھے, مجھے اندازہ ہوا یہ خود اس کی جو ہے نا اپنی سیٹنگ تھوڑی سی آؤٹ ہے, اپنی سیٹنگ تھوڑی سی آؤٹ ہے. تو وہ اندازہ کیسے ہوا, ایک تو جتنے بھی نفسیاتی ڈاکٹر ہیں ان کا تھوڑا سا میں پہلے امتحان لیتا ہوں خود بھی سیٹ ہے یا نہیں ہے, کیونکہ نفسیاتی ڈاکٹر نفسیاتی مریضوں کا علاج کرتے کرتے خود بھی تھوڑا سا پٹری سے ہٹ جاتے, کیونکہ اس کے اسی قسم کے کیس آ رہے ہیں نا. تو کیا پتا ہمیں بھائی ڈاکٹر ہے بھی یا نہیں ہے. تو اس لیے تو بات کہاں سے چل رہی تھی, جلدی جلدی اپنی بات گھما کے موضوع کی طرف لا کے جلدی سے سمیٹتا ہوں اس کو. تو بھائی میں یس کر رہا تھا کہ دو انتہائیں ہیں, ایک انتہا تو یہ ہے کہ اسباب سے بالکل ہاتھ کھینچا ہوا ہے، ترقی کا شوق ہی نہیں ہے، حاصل ہی نہیں کرتے، بالکل محنت ہی نہیں کرتے ہیں، اور دوسری انتہا یہ ہے کہ مادہ پرست بن گئے ہیں، آخرت کا خوف ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ دنیا ہی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ قرآن نے مادہ پرستوں پہ بھی تلوار اٹھائی ہے، وہ کہتے ہیں بس یہی زندگی ہے، یہی کی ترقی ترقی ہے، باقی ترقی کچھ نہیں۔ اللہ نے بتایا کہ اصل ترقی کون سی ہے؟ آخرت کی ہے، آخرت کی اصل وہ ہے، اس کو سامنے رکھو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ ترقی کے اسباب اختیار کریں گے، کامیاب ہو گئے ٹھیک ہے، نہیں ہوئے تو آپ کیا بولیں گے؟ میرے ذمے جو کام تھا میں نے کر لیا۔ نتیجہ کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے، وہاں نواز دے گا وہ مجھے، وہاں مجھے بدلہ دے دے گا۔ مادہ پرست جب ترقی کرے گا، اگر وہ ترقی میں کامیاب نہیں ہوا تو خودکشی کے خیالات آئیں گے اس کو۔ جاپان میں، سویڈن میں خودکشیاں کیوں ہوتی ہیں؟ میڈیکل میں جو ہے نا، بچے نے ایڈمیشن لیا، ایم بی بی ایس کر رہا ہے، اور ایک نمبر سے بچہ کامیاب ہونے میں رہ گیا، تو وہ ماں بھی سمجھتی ہے میرا بچہ مستقبل کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا، لہذا یہ ناکام ہے، گولی مار کے ہلاک ہو جائے گا۔ ہمارے رشتے دار نے بتایا کہ میں جاپان میں کمپنی میں تھا، تو جیپنیز نے ایک آدمی کو ملازمت سے نکالا، اس نے جا کے فوراً خودکشی کر لی۔ وہاں ایسا ہی ہوتا ہے، آپ ملازمت سے نکال دیں خودکشی، وہ کہتے ہیں میرا کیریئر تباہ ہو گیا۔ ہمارے ہاں صبح و شام ملازمتوں سے نکالا جا رہا ہے، اور ملازمتیں ایسے لوگوں کو دی جا رہی ہیں کہ ادارے نہیں ہیں لیکن ملازم ہیں۔ فون آتے ہیں میرے پاس کہ اندرون سندھ سے، بلوچستان سے فون آتا ہے کہ حضرت میں، میری 40,000 روپے تنخواہ ہے، میں اسکول کا پرنسپل ہوں، تو میری یہ تنخواہ حلال ہے یا نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں اس میں کون سی بات ہے بھائی، اگر پرنسپل ہیں تو حلال کہہ رہے، لیکن اسکول نہیں ہے، پرنسپل ہوں میں، بلا مبالغہ۔ کئی لوگوں کے فون آئے ہیں، میں نے کہا اسکول نہیں ہے پرنسپل، کہہ رہے ہیں اسکول، نقشہ پاس ہوا تھا گورنمنٹ کی طرف سے اسکول کا، بلوچستان میں تعلیم کو عام کیا جائے گا۔ تعلیم حکومت کیسے عام کرتی ہے؟ نقشہ پاس ہو گیا، انجینئروں کی تنخواہیں، کنسٹرکشن والوں کے پہلے سے ان کی دہاڑیاں، وہ ساری گورنمنٹ کے کھاتوں سے چلی گئیں، نقشہ، پھر یہ پرنسپل کی تنخواہ، اور پھر یہ سب کچھ ہو گیا مگر اسکول نہیں بنا۔ سب کی تنخواہیں، ٹیچروں کی تنخواہیں، الاؤنس، بچوں کے ڈیسک، سپاہیوں کے پیسے، سب پتہ نہیں گورنمنٹ کے کھاتوں سے نکل رہے ہیں، جا کس کے پاس رہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن نقشے میں اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے نا، خوبصورت سے اسکول آئے گا اس میں۔ گوگل کو ابھی تک یہی معلومات دی گئی، بھائی یہ اسکول بن گیا ہے اور جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں۔ تو یہ حالات ہو رہے ہیں، یہ ترقی ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اصل کون، ہمارے ہاں بے روزگاری ہے پھر بھی الحمدللہ خودکشی نہیں کرتے، اور جو کرتے ہیں وہی لوگ ہیں جن کا دین اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں صحابہ سے مشورہ لے کے پورا پلان بنایا کہ بھئی مدینہ سے باہر نکل کے لڑیں گے، اس لڑائی میں فتح کے بجائے شکست ہو گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کیا، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، اذا عزمت فتوکل علی اللہ، کہ جب تم کوئی کام کرو، فشاورہم فی الامر، تو پہلے مشورہ لو سب سے ماہرین سے، کیونکہ مشورے کے بعد کامیابی کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ مشورہ بھی آپ نے لے لیا، اس کے بعد یہ طے ہوا کہ باہر نکل کے لڑیں گے، پھر فائدے کے بجائے نقصان ہو گیا، تو آپ اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ اعتماد کریں، آپ کے کرنے کے جو کام تھے آپ نے کر لیے، اب فتح و نصرت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ کوئی بات نہیں، تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ تو فتح اور شکست کی ایام ہمارے ہاتھ میں ہم لوگوں کے درمیان گھماتے ہیں۔ تو کتنی بڑی خوبصورت بات بتا دی کہ آپ نے کامیابی کے تمام اسباب اختیار کرنے ہیں، نتیجہ پھر بھی نہیں نکلا، کوئی بات بھائی، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے، کوئی بات نہیں، اس کا مجھے آخرت میں نعم البدل مل جائے گا۔ تو مسلمان ٹینشن فری زندگی گزارتا ہے، اگر مسلمان اس طرز زندگی پر آ جائے، ان سے بھی آگے نکل جائیں، آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ ان کی زندگی میں ایک کمی ہے، مادہ برائے مادہ، اخلاص نہیں ہے، آخرت نہیں ہے۔ تو ہمارے کام اخلاص اور آخرت کی تصور کے ساتھ ہوں گے، ناکامیوں پہ پریشان نہیں ہوں گے۔ لیکن وہی بات ہے کہ ہم نے یہ عزم کر رکھا ہے کہ ہم نے اسباب اختیار کرنے ہی نہیں ہیں۔ تو بات میں جس موضوع پر لے کر چلا تھا وہ موضوع پھر رہ گیا، انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے اس کو میں دوبارہ سے بیان کروں گا کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ دو انتہاؤں کی طرف جا رہی ہے، اس سے پھر انٹرنیٹ کی بات آ گئی، موبائل کی بات آ گئی، تو پھر یہاں بات، یہ بھی آپ کے فائدے کی باتیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ شروع کہاں سے ہوئے تھے، کہیں اور چلے گئے، جہاں بھی گئے انشاءاللہ انڈا موڑ کے اندر اندر ہی ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ وہ حدود سے باہر نکل گئے ہوں۔ اس موضوع کو جو میں نے شروع کیا تھا انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو دوبارہ بیان کروں گا کہ سیکولرزم دنیا میں پھیل رہا ہے اور مذہب اگر کوئی پھیل رہا ہے تو وہ اسلام ہے. تو سیکولر جو قوتیں ہیں ان کو سب سے بڑی جو مسلمان ہونے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے کہ اسلام میں فرقے بہت ہیں. ہر آدمی بات کرتے ہیں کون سا والا اسلام, ادھر مولوی صاحب وہ والا اسلام, ادھر مولوی جی. تو یہ چیز مذہب میں رکاوٹ کا ذریعہ بن رہی ہے. تو ہمارے پاس اس کا حل کیا ہے, ہم لوگوں کو کیسے بتائیں کہ بھئی یہ حل ہے اس کا, اس سے فرقواریت ختم ہو سکتی ہے, اس سے اسلام کا جو اصل چہرہ ہے دنیا کے سامنے آ سکتا ہے, اور سیکولر قوتیں جو دلائل دے کر اسلام سے لوگوں کو دور کر رہی ہیں ان کے دلائل کیا ہیں, ان کے جوابات کیا ہیں, بہت معقول ان کو انہی کی عقل میں جواب, وہ کیا جوابات ہیں. یہ جو موضوع ہے جو میں دو ہفتے سے چھیڑنا چاہ رہا ہوں مگر یہاں تک پہنچتا نہیں ہے, تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کریں گے. پہنچ گیا تو پہنچ گیا, نہیں تو پھر اس سے اگلے امام مہدی کے آنے سے پہلے پہلے انشاءاللہ ہو جائے گا, بے فکر رہیں آپ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نگر بیان سے متعلق ایک تو یہ کہ اگلے جمعے سے کراچی کا, اگلے ہفتے سے کراچی کا اجتماع شروع ہو رہا ہے, اس میں بھرپور کوشش فرمائیں شرکت کی. جمعرات سے یہ جو اب جمعرات آئے گی اس سے کراچی اجتماع اب جو ہے یا اس سے اگلے, اچھا یہ جو جمعرات ہے اس میں عصر سے کراچی اجتماع شروع ہو رہا ہے, تو اس میں بھرپور شرکت کی کوشش کریں, دعوت بھی چلائیں. دوسری دو باتیں اور ہیں بیان کے حوالے سے. یہ جو میں نے آج بات کی ہے کہ جو دیندار طبقہ ہے وہ تعلیم میں اکثر پیچھے ہوتا ہے, تو اس سے ان بچوں کے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بڑے اور سرپرست ان کو اس کی تلقین کرتے ہیں کہ نہیں پڑھا کرو. جیسے تو تبلیغ میں ہے تو وہ اگر پڑھائی میں پیچھے ہے تو والدین سمجھتے ہیں تبلیغ والے سکھاتے ہیں یہ باتیں, یا کسی بزرگ سے بیعت ہے تو وہ سمجھتے ہیں بزرگ سکھاتے ہیں. ایسا نہیں ہے, تبلیغ والے, میں نے خود ایسے لڑکوں کو دیکھا ہے کہ یونیورسٹی کی پڑھائی چھوڑ کر وہ گئے چار مہینے لگانے کے لیے, تو رائیونڈ سے ان کو واپس بھیجا ہے, رائیونڈ سے واپس, کہ آپ چھٹیوں میں وقت لگائیں, آپ پڑھائی کو ادھورا چھوڑ کے نہ آئیں. تو یہ بزرگ ایسی باتیں نہیں سکھاتے, اس لیے ان کی طرف نسبت نہ کیا کریں. حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ خود بہت بڑے انجینئر ہیں, بہت بڑے انجینئر ہیں, دنیاوی عصری علوم کے بہت بڑے ماہر ہیں, تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کسی مرید کو کہ تم پڑھائی میں پیچھے رہو. انہوں نے خود بھی اتنی محنت کی تبھی تو اتنے بڑے انجینئر بنے وہ. تو ہوتا یہ ہے کہ والدین جو ہے نا بچے کی خوبیاں, جو بچے میں خوبیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کو یہ نہیں کہتے کہ مولوی صاحب سے سیکھے آ رہا ہے, کہہ رہے تو ہمارا بچہ ہے ظاہر ہے ایسا ہی ہونا چاہیے, لیکن جو اس کے اندر اپنی برائیاں ہیں وہ کس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں, مولوی صاحب. یہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, اب وہ فون آتا ہے کہ آپ کے بیان میں بیٹھتا ہے, آپ کے بیان میں بیٹھتا ہے, لیکن والدین سے تمیز سے بات نہیں کرتا آپ کے. میں نے کہا بھائی میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ والدین سے تمیز سے بات نہیں کیا کرو, وہ اگر وہ اس کے اپنا فالٹ ہے ٹھیک ہے, میری وجہ سے نہیں ہو رہا وہ. تو ان بزرگوں کی طرف برائی کی نسبت نہ کیا کریں. ہمارے جتنے بزرگ ہیں یا ہمارے جتنی جماعتیں ہیں جو دین کا کام کر رہی ہیں یہ سارے مثبت ہی کام کر رہے ہیں, منفی کوئی بھی نہیں کر رہا. اب ہر ایک میں جتنی صلاحیت ہوتی ہے وہ اتنا سیکھ کے آتا ہے, ایک بات تو یہ. دوسری بات جو آج میں نے بیان میں کہی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی امور کے ماہر تھے, ان کو بنایا نبی نے. تو لیکن اسلام کتنی اعتدال کی تعلیم دیتا ہے کہ نبی نے بھی ہر اپنے دور میں ان کو کمانڈر بنایا, حضرت ابو بکر نے بھی, مگر حضرت عمر نے جیسے ہی خلافت ملی حضرت عمر کو آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کہ حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا ہے. وجہ اس کی ہے کہ اسلام ایک اور چیز کی طرف توجہ دیتا ہے کہ شخصیت پرستی نہیں پھیلنی چاہیے, سمجھ رہے بات کو, شخصیت پرستی ٹھیک ہے ان میں مہارت ہے سب کچھ ہے, مگر یہ شخصیت پرستی ایسے پھیلنا شروع ہو گئی تھی, لوگ کہہ رہے تھے اصل میں ان کی ذات میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے فتوحات ملتی ہیں, یہ نہیں ہوں گے تو پھر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو جب کسی شخص کو ایسا لوگ سمجھنا شروع کر دیں کہ سب اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے, اس سے پھر عقیدت میں غلو ہوتا ہے, مبالغہ ہوتا ہے, تو اس کو حضرت عمر نے ختم کیا. آج بھی ایسا ہوتا ہے کوئی کسی تحریک سے جڑ جاتا ہے تو سمجھتا ہے بس یہی ہے دنیا میں دین کا کام کر رہے ہیں باقی سارے بیوقوف ہیں, ٹھیک ہے نا. کوئی کسی خانقاہ سے چلا گیا تو اپنے پیر صاحب کے علاوہ باقی سب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. بعض برا بھلا زبان سے نہیں کہتے مگر سمجھتے ہیں کہ بھائی یہی ہیں جو ہے نا وہ والے, تو ان کو تو بیچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ بھی شخصیت پرستی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو جس سے عقیدت ہے آپ اس کے پاس آ رہے ہیں, دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں. بعض لوگوں کو آپ اس سے فائدہ ہوگا, بعض کو اس سے فائدہ ہوگا, بعض کو اس سے فائدہ ہوگا. نبی کے علاوہ کوئی دنیا میں شخصیت ایسی نہیں ہے جو سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے,
صرف اللہ پیغمبر کی شخصیت کو ایسا بناتے ہیں کہ ہر ایک کو ان سے ہدایت ملتی ہے. باقی لوگوں کے مزاج اتنے مختلف ہیں کہ ایک مولوی صاحب سے اگر ایک کو فائدہ ہو رہا ہے تو دوسرے کو ان سے نہیں ہوگا, کسی اور سے ہوگا, تیسرے کو کسی اور سے ہوگا. کسی کے بارے میں بھی یہ طے کر لینا کہ بس دنیا میں ان کا آلٹرنیٹ کوئی ہے ہی نہیں, یہ غلط ہے. تو حضرت عمر نے جو حضرت خالد ابن ولید کو معزول کیا وہ یہی سکھانے کے لیے, یہی بتانے کے لیے. تو یہ بھی ہمیں اس میں ایک سبق ملتا ہے. مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے, یہاں جو بنات کا مدرسہ ہے وہ دو تین ہفتے سے اعلان ہو رہا ہے, اس میں جو حصہ لیں آپ حضرات ثواب کے لیے. اچھا, کسی نے پوچھا ہے کہ میری بھائی یہ سوالات جو ہے نا یہ بھی وقت نہیں ہے, کہا ہے کہ ان کی نانا کا انتقال ہو گیا ہے جناب نسیم الحق صاحب, دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. عمار حارث صاحب کے ہیں یہ. کہ سید وقار انور صاحب کا چہلم بروز ہوئے, چہلم ویلم تو جائز نہیں ہے, میں اس کا اعلان نہیں کرتا, بس جو بھی مرحوم ہیں وقار احمد صاحب ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں. چالیسویں کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے نا کہ چہلم میں یا تیسرے دن, تو مغفرت کی دعا تو جبھی بھی ہو سکتی ہے, تو ان کی مغفرت کی دعا کرائیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين.